الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. درود بھیجے گا محمد وآل محمد. اللهم صل على آل محمد وعجل. جو موضوع ہمارے سامنے وہ انتہائی اہم موضوع ہے, اور جیسے کہ ابھی برادر نے تعارف کے اندر ارشاد فرمایا, اس موضوع کو ہمیں ایک بڑے کینوس کے اوپر دیکھنا چاہیے. چونکہ ہم لوگوں کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ ہم لوگوں نے دین کی تبلیغ میں بہت بڑے بڑے موضوعات کو چھوٹے کینوس میں دیکھا ہے, اور چھوٹے پیرامیٹر میں دیکھنے کی وجہ سے موضوعات کی اہمیت ختم ہو گئی. اس وجہ سے میرا اپنا یہ خیال ہے کہ پہلا قدم یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں وہ بڑا کینوس جو ہے وہ ڈیزائن کرنا چاہیے, اس کو کہیں ایکسپلین کرنا چاہیے, تاکہ یہ پتہ چلے کہ ہم کسی بڑی تصویر میں ایک موضوع کو دیکھ رہے ہیں, اس کو چھوٹی تصویر میں نہیں دیکھ رہے ہیں. مثلا میں سمجھتا ہوں ہم لوگ معمولاً نماز کو بڑے محدود عینک سے دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو نماز کی وسعتوں کو نہیں دیکھ پاتے کہ نماز کی وسعت کیا ہے, اس کے اجتماعی نتائج کیا ہیں, اس کے سیاسی نتائج کیا ہیں, اس کے معاشی نتائج کیا ہیں. ہم لوگ نماز کو چونکہ بہت محدود ایک چینل کے اندر رکھ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو اس کی وسعت کو نہیں جانتے. اسی طرح خود سازی کے ساتھ بھی ایسے ہی ہو رہا ہے, ہم اسلام کے اکثر مفاہیم کو وسعت میں نہیں دیکھ پاتے. مثلا ہم قرآن کریم کو تلاوت کی عبادت کے لیے دیکھتے ہیں, قرآن کریم کو کتاب ہدایت نہیں دیکھتے. قرآن کریم کو ہم یوں سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں معنوی طور پر غیر محسوس نورانیت دے گی, لیکن یہ ہماری کتاب ہدایت ہے, یہ ہمارا فلسفہ حیات ہے, اس عنوان سے بہت کم دیکھتے ہیں. لہٰذا بہت کم قرآن کریم پڑھنے والے اس کے فلسفے اور اس کی حکمت کے اوپر غور کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ اس کو اس انداز سے دیکھتے ہی نہیں ہیں, یہ صرف اس کو تبرک کے عنوان سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اگر ہم چند صفحے پڑھ لیں گے تو ہماری زندگی کے اندر کوئی تبرک حاصل ہوگا. وہ حاصل ہوگا, لیکن وہ تبرک کم اہمیت کا حامل ہے. فلسفہ ہدایت زیادہ اہمیت ہے. آپ اس سے ہدایت حاصل کریں, اس کے اندر قوانین موجود ہیں, اس کے اندر اصول موجود ہیں, ان سب کو دیکھنا زیادہ اہمیت کا حامل ہے. خود سازی بھی ایسا ہی ہے. اچھا, ہم کس بڑی تصویر کے اندر رکھ کر خود سازی کو دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ تھوڑا سا میں اس کے اوپر آپ کی خدمت میں آرائز پیش کروں گا, اور ان آرائز سے پہلے خدا نے متعال سے دعا کروں گا کہ خدا نے متعال انشاءاللہ ہمیں مؤثر بولنے کی اور آپ کو اس سے بہتر سمجھنے اور عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے انشاءاللہ. درود بھیجے محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد آل محمد وعجل. ہم کس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں؟ میرا اپنا خیال ہے کہ آج کل کے موضوعات میں بہت اہم موضوع یہ ہے, اپنی دنیا کو پہچاننے کی کوشش کر رہے ہیں. جس دنیا میں میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں, جس دنیا میں میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں, اس کی ایک خاصیت ہے, اس کی ایک خاصیت اس کی تیزی ہے. یہ جسمانی تیزی کم ہے, فکری تیزی اس کی بہت زیادہ ہے, واقعات کی صورت بہت زیادہ ہے. شاید پچھلی دفعہ یا اس سے پچھلی دفعہ ہم یہاں پہ حاضر ہوئے تھے تو ہم نے آپ کی خدمت میں ایک حدیث عرض کی تھی, مشہور معروف حدیث ہے. حدیث یہ ہے کہ آخر الزمان میں واقعات اتنی تیزی سے پیش آئیں گے جیسے کسی کی تسبیح ٹوٹ جائے وہ ایک دانہ سمیٹنے کی کوشش کرتا ہے. وہ ایک دانہ سمیٹ رہا ہوتا ہے, باقی دانے گر جاتے ہیں. اب وہ سوچتا ہے اس دانے کو ہاتھ لگائے دوسرا دانہ گرتا ہے, تیسرا, چوتھا, پانچواں, ایک دم سے وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ میں کون سے دانے کو پہلے اٹھاؤں گا, ساری تسبیح بکھر جاتی ہے. فرمایا تم جب آخر الزمان پہنچو گے تو واقعات کی تیزی اتنی زیادہ ہوگی تمہیں سمجھ نہیں پائے گا کس واقعے کے اوپر نظر ڈالو, اس کو سمجھنے کی کوشش کرو. ہم لوگ ایک ایسی زندگی گزار رہے ہیں, ایسی دنیا کو دیکھ رہے ہیں. آپ ابھی ایک واقعے کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, اس کا انالیسس کر رہے ہوتے ہیں, ایک دوسرا واقعہ پیش آ جاتا ہے. آپ اس واقعے کے نتائج کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, اس کا انالیسس کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اچانک ایک تیسری سمت میں تیسرا واقعہ پیش آتا ہے. تو اب ہو یہ رہا ہے کہ روزانہ کے واقعات پر جن لوگوں کی زندگی رد عمل میں گزر رہی تھی, اب ان کو یہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہمیں رد عمل کس پہ دکھانا ہے. انسانوں کی زندگی بنیادی تقسیم کے اندر دو طرح کی ہوتی ہے. ایک وہ انسان ہوتا ہے جو رد عمل پہ زندگی گزارتا ہے. آج صبح پانی نہیں ہے تو پانی ڈھونڈنے نکل جائے گا, کل کھانا نہیں ہے تو کھانا ڈھونڈنے نکل جائے گا. یہ رد عمل کی زندگی ہے. ایک وہ زندگی ہے جو منصوبہ ساز زندگی ہے, اپنے لیے بھی منصوبہ بناتا ہے, دوسرے کے لیے بھی منصوبہ بناتا ہے, اس منصوبے کے تحت زندگی گزارتا ہے. ہم لوگ معمولاً منصوبہ ساز نہیں ہیں, منصوبے پہ عمل کرنے والے بھی کم ہیں. ہم لوگ معمولاً رد عمل دکھانے والے ہیں. اگر آج فلاں حادثہ پیش آ گیا اس پہ ایک رد عمل دکھاتے ہیں. رد عمل میں مشکل یہ ہوتی ہے کہ اگر ایک واقعہ ہو آپ نے ایک رد عمل دکھا دیا, اس پہ کام کرنا شروع کیا, لیکن اگر 10 واقعے ہو گئے اب آپ کیا رد عمل دکھائیں گے؟ ذہن پریشان ہو جائے گا آپ کا. اس وقت دنیا میں یہی ہو رہا ہے. آپ کو یہ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ ہمیں رد عمل کہاں دکھانا ہے, آپ کا ریئیکشن کہاں پر ہوگا. مثلاً فرض فرمائیں ابھی آپ سوچ رہے تھے کہ آپ رسول خدا کی کم اہمیت کو کم کرنے کے لیے جو انہوں نے حرکت کی اپنی چند تصاویر کے ذریعے سے, اس پر رد عمل دکھائیں. اچانک آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ نہیں, وہ قرآن کریم کی حرمت کو کم کرنے کے لیے ایک اور کارروائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ابھی آپ سوچ رہے ہیں کہ ان کو رد عمل دکھائیں کہ آپ کو پہلے سے پتا ہے کہ انہوں نے جیلوں کے اندر انسانیت سوز مظالم کیے انسانوں کے اوپر. آپ کس کے اوپر رد عمل دکھائیں؟ ابھی آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ اچانک مثال کے طور پر لاہور میں کوئٹہ کے اندر بم دھماکہ ہو گیا, ٹھیک ہے, اب آپ کے کچھ ڈومیسٹک ایشوز ہیں آپ کا لاہور میں اور کچھ کے اندر مثلا کوئٹہ کے اندر بم دھماکہ ہوا, آپ سوچتے ہیں اس کے اوپر رد عمل دکھاؤں. اچانک آپ کے سامنے انٹرنیشنل ایشوز آ رہے ہیں, وہ یہ کہ وہ 9/11 کے اوپر قرآن کریم کو نعوذ باللہ تعالیٰ جلانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو آپ اور میں ٹیلی کمیونیکیشن کی بہتات اسپیڈ کی بہت تیز ہونے کی وجہ سے حتیٰ یہ سمجھ نہیں پا رہے کہ انٹرنل ایشوز پہ ریئیکشن دینا ہے یا انٹرنیشنل ایشوز کے اوپر ریئیکشن دینا ہے, کس پہ کام کرنا ہے, پولیٹیکل ایشوز پہ کام کرنا ہے یا سوشل ایشوز پہ کام کرنا ہے. اب آپ یہ سب چیزیں ہم لوگوں کے ذہن میں مکس ہوتی چلی جا رہی ہیں. اچھا, اس کا حل صرف ایک ہے, بڑی تصویر کو سمجھنے کی کوشش کر, یہاں ہو کیا رہا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کر. اور وہ جو ہمیشہ کا ایک نسخہ ہے, آپ جب بھی کسی دشمن کی اسٹریٹجی کو سمجھنے کی کوشش کریں, اس کا مقابلہ کرنے کی کوشش کریں, تو دشمن پہ ضرب لگانے سے پہلے اس کی اسٹریٹجی پہ ضرب لگائیں. شاید آپ کو دشمن پہ ضرب لگانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی, سب سے پہلے یہ دیکھیں اس کی اسٹریٹجی کیا ہے, اس کی اسٹریٹجی میں اس کی اسٹرینتھ کہاں پر ہے, اس کی ویکنیس کہاں پر ہے. اگر آپ کو اسٹرینتھ اور ویکنیس پتہ چل گئی, آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا آپ نے مقابلہ کیسے کرنا ہے. آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے وہ آپ کی کس ویکنیس کو ٹارگیٹ کر رہا ہے, وہ آپ کی کس اسٹرینتھ کو ڈسٹرب کرنا چاہ رہا ہے. تو بعض اوقات آپ کو حملہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی, صرف فکر کرنے کی ضرورت ہوگی اور آپ میدان جیت جائیں گے. بدقسمتی سے ہم اس فیز میں بہت کمزور ہیں. فکر, سوچا سمجھا کام, کیلکولیٹڈ اسٹیپس, جس کا ہمیں یہ پتا ہو کہ ہمارا اگلا قدم ہمیں کہاں پہ لے کے چلے جائے گا. بدقسمتی سے مثال کے طور پر میں ایک تقریر کرتا ہوں یہاں پر, فرض کر لیجئے, اور اس تقریر کے نتیجے میں ایک موومنٹ شروع کرتا ہوں. اب میں نہیں جانتا 10 سال کے بعد یہ موومنٹ کہاں پہنچے گی. میں یہ سمجھ رہا تھا میں نے ایک دن ایک تقریر کی, معاملہ ختم ہو گیا. مجھے نہیں پتا تھا کہ اس سے کچھ شروع ہونے والا ہے. وہ شروع ہو گیا, بات آگے بڑھی, اس پہ چند لوگ شہید ہو گئے, چند لوگ جیل کے اندر چلے گئے, موومنٹ آگے بڑھ گئی, یہ سب مجھے نہیں پتا تھا. 30 سال بعد دیکھوں گا ایک ایسی جگہ پہنچا ہوا ہے جہاں میں نے سوچا ہی نہیں تھا کہ اس کو پہنچنا تھا. وہ نتائج حاصل ہو گئے جو میں نے نہیں سوچے تھے. یہ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ عمل کرنے والا اپنے عمل کے اثرات کو نہیں جانتا, وہ نہیں سمجھ رہا کہ وہ کس پیرامیٹر میں کام کر رہا ہے. ممکن ہے مثلا میں یہاں پر اب یہ کام کروں یہ سوچتے ہوئے کہ میں لڑکانہ کی اتنی 100 آبادی کے لیے ایک ایڈریس کر رہا ہوں, اچانک مجھے پتا چلے کہ نہیں بھائی, یہ ریکارڈ ہو کے انٹرنیٹ پہ چلا گیا ہے, جس کو آپ نے سوچا تھا 300 افراد آپ کے سامنے بیٹھے ہیں, وہ اچانک 300,000 ہو گئے ہیں. آپ یہ سمجھ رہے تھے ان 300 آدمیوں کا ایک پوٹینشیل ہے, اگر میری بات پہ عمل کریں گے یہ پوٹینشیل اس کام کے اوپر لگے گا. اچانک پتا چلا 300,000 آدمیوں کا پوٹینشیل اس کام کے اوپر لگ گیا. اس کام کی اتنی قیمت تھی؟ یہ میں نے سوچا تھا؟ معمولاً ایسا نہیں ہوتا. اس کے نتیجے میں ہماری توانائیاں ضائع ہوتی ہیں, اس کے نتیجے میں دشمن ہم سے جیتنے کی کوشش کرتا ہے. تو جو بہت بہت امپورٹنٹ ہے, پہلے یہ پہچان لیں آپ کس جگہ پہ زندگی گزار رہے ہیں. آپ کو سمجھ میں آتا ہے معاملہ آسان ہے. جس وقت ہم لوگ ایک مقابلے کے, میں کہہ سکتا ہوں, مجھے یوں سمجھ میں آتا ہے, ہم لوگ ایک مقابلے کے بالکل اینڈ پر کھڑے ہیں, بالکل اینڈ کے اوپر, یعنی جس کو ہم لوگ آسان زبان میں کہتے ہیں یا آر یا پار, ہم ایک ایسی جگہ پہ کھڑے ہیں. ہم لوگ بہت اچھی زندگی گزار رہے ہیں اس وقت, دنیا بہت اچھی دنیا ہے اس وقت. کیوں؟ مقابلہ کانٹے کا ہے اس وقت. دنیا کی عالمی سطح کے اوپر بڑا خوبصورت مقابلہ اس وقت چل رہا ہے، اور اس خوبصورت مقابلے کے اندر اسلام کی اور پرچم اہل بیت کی نصرت کے امکانات حد سے زیادہ نظر آ رہا ہے، کبھی اتنے زیادہ واضح نہیں ہوئے تھے۔ تھوڑی سی تشریح میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد وآل محمد کا۔ پہلی بات تو ہمارے ذہن میں ہمیشہ یہ ہونا چاہیے، ہم کسی بڑے سسٹم کا ایک پیس ہیں، ہم لوگ آئیلینڈز نہیں ہیں، ہم لوگ جزیرے نہیں ہیں، 2010 تاریخ کا ایک ٹکڑا نہیں ہے، 2010 تاریخ کا ایک تسلسل ہے، 1900 2001 2 3 4 10 تسلسل کے ساتھ آیا۔ ہم لوگ دنیا کا ایک جزیرہ نہیں ہے جو یہاں پہ رہ رہے ہیں، نہیں، ہم لوگ دنیا کی تسلسل سے رہنے والی کچھ آبادیاں ہیں جو یہاں پہنچی ہیں۔ ٹیلی کمیونیکیشن نے ہمیں اور نزدیک کر دیا، نہ ہم جزیرے ہیں نہ ہم تاریخ کے ٹکڑے ہیں، ہم لوگ مسلسل انسانیت کا ایک حصہ ہیں اور مسلسل دنیا کے ساتھ وابستہ ہیں۔ بس دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ سب کچھ ہم سب کے ساتھ وابستہ ہے، مثلا اگر عراق کے اندر ایک جنگ ہو رہی ہے اس پہ ہمارا مستقبل بھی وابستہ ہے، ایران میں ہو رہا ہے، لبنان میں ہو رہا ہے، دنیا میں جہاں کہیں کچھ بھی ہو رہا ہے اس پہ ہم بھی وابستہ ہیں۔ پہلے تو اس بات کو سمجھ لیں۔ آپ لاکھ کہیں میں شیعہ ہوں، جو لڑکانہ میں رہتا ہوں، جو اوپر بیٹھ کے پلاننگ کر رہا ہے وہ یہ نہیں کر رہا ہے، وہ صرف ایک چیز دیکھ رہا ہے، یہ بھی شیعہ ہے، یہ بھی اہل بیت کا ماننے والا ہے، اور یہ بھی کا مطلب کیا ہے، یہ بھی لبنان کی طرح، یہ بھی عراق کی طرح، یہ بھی ایران کی طرح، وہ آپ کو آئسولیٹڈ نہیں دیکھ رہا، اصلا اس کی خواہش یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو آئسولیٹڈ دیکھیں، اس کی خواہش یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو تنگ نظر دیکھیں، آپ اپنے آپ کو صرف ایک محلے کا رہنے والا دیکھیں، بلکہ محلے کا بھی نہیں، وہ یہ چاہتا ہے آپ صرف اپنے آپ کو دیکھیں، جو صبح کو نکلا ہے، شام کو گھر واپس آئے، کتنا پیسے کمایا، کتنا پیسہ لٹانا ہے، بس اس سے زیادہ نہیں چاہتا کہ آپ دیکھیں۔ آپ کا کام کیا ہوگا، آپ یہ دیکھیں جہاں تک خدا کی خدائی، میں اس کا بندہ ہوں، اس بندگی میں اس خدا کے ساتھ، اگر اس کے کسی بندے کو میری ضرورت وینزویلا میں ہے، میں خدا کا بندہ ہوں، میں اس کے بندے کا ساتھ دوں گا، افریقہ میں میری ضرورت ہے، میں اس کا بندہ ہوں، میں اس کا ساتھ دوں گا۔ بہترین مثال ڈاکٹر چمران، خدا نمتال نے ہمیں اچھے دور میں بھیجا ہے، واقعا خدا نمتال کا احسان، ہم اچھے وقت میں زندگی گزار رہا ہے، ہمارے سامنے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مکتب کے پلے ہوئے بہت اچھے شاگرد نظروں کے سامنے آئے، ان میں سے ایک ڈاکٹر شہید چمران۔ یوں لگتا تھا اس بندہ خدا کے لیے جغرافیہ کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، رنگ نسل جغرافیہ زبان تاریخ کوئی حیثیت نہیں ہے اس آدمی کے لیے، اس بندہ خدا کے لیے صرف ایک چیز حیثیت کی حامل ہے، اللہ کا بندہ ہے، اس وقت خدا کہاں بھیجنا چاہتا ہے، بس۔ ایران میں رہ رہے ہیں بہترین ماہر پلازما فزکس کے اوپر کام کرنے والے ہیں، فزکس کی بہترین ڈگریز ان کے پاس ہیں، اچانک ان کو احساس ہوتا ہے کہ نہیں، مجھے اپنی تعلیم کے لیے امریکہ جانا چاہیے، امریکہ جاتے ہیں، پی ایچ ڈی کرتے ہیں، بہترین یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کرتے ہیں، پی ایچ ڈی کے بعد جیسے ہی فارغ ہوتے ہیں، فلسطین کا ایشو بہت زیادہ تھا، دیکھتے ہیں کہ نہیں، میری ذمہ داری یہ ہے، میں پی ایچ ڈی فزکس ہوں، میرے پاس ناسا سے آئی ہوئی ہے جاب آئی ہوئی ہے، لیکن میری ذمہ داری یہ ہے کہ مجھے فلسطینیوں کی خدمت کرنی ہے، مصر چلے جاتے ہیں، 2 سال مصر میں رہتے ہیں، اچانک احساس کرتے ہیں، کہتے ہیں یہاں پہ میرا کام کم ہے، دوبارہ امریکہ واپس آتے ہیں، دوبارہ اپنے آپ کو ری سیٹل کرتے ہیں، کہتے ہیں مجھے کہیں اور جانا چاہیے، ذہن میں آتا ہے اس وقت لبنان جانا چاہیے، فوراً سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے لبنان آ جاتے ہیں۔ پی ایچ ڈی فزکس دنیا کی بہترین یونیورسٹیز کا پڑھا ہوا، ناسا سے اس کو جاب آفر ہوئی ہے، لبنان میں آ کر 6ٹی کلاس کے بچوں کے لیے ٹیکنیکل اسکول کا پرنسپل بن جاتا ہے۔
صلی علی محمد آل محمد،
خدمت انجام دیتے ہیں۔ شہید موسیٰ صدر اس زمانے میں خدا ان کی زندگی کو اور ان کی موت دونوں کو شہادت جانتا ہے، واقعہ اللہ کرے کہ تشریف فرما ہوں، زندہ ہوں، جیسا بھی ہے، امام موسیٰ صدر ان کو کہتے ہیں آپ یہ کام انجام دیں، کام انجام جو کام وہ کرتے رہتے ہیں۔ ایک موقع کے اوپر جنگ چھڑ جاتی ہے، ایران عراق کی جنگ ہو رہی ہوتی ہے، احساس کرتے ہیں کہ نہیں، اس وقت میری ذمہ داری ہے، میں ایران پہنچوں، ایران تشریف لاتے ہیں، امام خمینی سے ملاقات کرتے ہیں، امام خمینی موسیٰ صدر سے کہتے ہیں آپ کا شکریہ کہ آپ ایسا بندہ میرے پاس لے کر آئے، ان سے کہتے ہیں ڈاکٹر چمران آپ میرے ملک کے وزیر دفاع بنیے، آپ جنگ کو سنبھالیے، کس قسم کا انسان ہے، اپنی تمام تر تعلیمی قابلیت کے ساتھ اگر شرعی ذمہ داری دیکھتا ہے تو مصر پہنچ جاتا ہے، گوریلوں کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے، گوریلا جنگ میں مشغول ہو جاتا ہے. اگر اپنی شرعی ذمہ داری دیکھتا ہے تو ایک ٹیکنیکل اسکول کا پرنسپل بن جاتا ہے. اگر اپنی شرعی ذمہ داری دیکھتا ہے تو ایک ملک کا وزیر دفاع بن جاتا ہے. کیسا ہے یہ؟ یہ اللہ کا بندہ ہے. جب جو کچھ کرتا ہے بندگی کے لیے کرتا ہے. یہ اللہ کا بندہ ہے. اس کی ذات میں کچھ نہیں ہے اپنے لیے. یہ خود سازی کا مجسم پیکر ہے. اس نے خود سازی کی, اس نے کام کیا. جب شہید ہوئے, ان کی زوجہ فرماتی ہیں جب شہید ہوئے مجھے اس دن اچانک پتا چلا کہ میری زندگی میں جو کچھ ہے وہ ایک سوٹ کیس میں آ گیا ہے. ختم. یہ ایک ملک کا وزیر دفاع ہے جس کی زوجہ کہہ رہی ہیں کہ ہماری زندگی میں جو کچھ ہمارا تھا وہ ایک سوٹ کیس کے اندر تھا. ختم. یہ ہماری زندگی تھی. اور میں ان کی ایک بات پڑھ کر بہت فخر کرتا تھا کہ ہم اچھے دور کے اندر ہیں. شاید موضوع سے تھوڑا سا باہر آ رہا ہوں لیکن میں نزدیک آؤں گا اور اس کے بھی ایک ٹاپک کا حصہ بنتا ہے. ڈاکٹر چمران نے شادی کا ارادہ کیا, ایک خاتون کو پروپوز کیا. لبنان کی خاتون تھیں, بہت مالدار خاندان کی تھیں لیکن انہوں نے دیکھا ایک بہت دیندار ہیں, پردہ نہیں کرتی تھیں اس وقت, فکر کی بہت اچھی تھیں. اپنے ایک ساتھی سے کہا کہ دیکھو یہ بہت اچھی عورت ہے, اس سے کو پردہ کرے, اگر پردہ کرے میں اس سے شادی کروں گا. کہا دیکھو بھائی تم مائگریٹڈ آدمی ہو, اصل میں ایران کے ہو, تمہارے پاس پیسہ ویسا کچھ نہیں ہے, اس کا خاندان بہت بڑا ہے اور ابھی فی الحال یہ پردہ نہیں کر رہی. کہنے گے نہیں, مجھے پتا ہے یہ بہت مومن ہے, اس وقت پردہ نہیں کر رہی, اس کو سمجھ میں نہیں آیا, تم اس کو سمجھاؤ یہ پردہ کرے گی. اس کو سمجھاتے ہیں, دو دن اس کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں, ان کے دوست آخر میں کنوینس ہو جاتی, کہتی ہیں ہاں ٹھیک ہے پردہ کروں گا, پردہ شروع کر دیتی ہے. بعد میں جاتے ہیں پروپوز کرتے ہیں اس کو, اس کے والدین سے ملتے ہیں, اس کی ماں کہتی ہے کہ تم قابل آدمی ہو, اچھے آدمی ہو, لیکن میری لڑکی کے ساتھ ایک مشکل ہے, یہ ہمیشہ ناز و نیام میں پلی ہے. یہ جب بستر چھوڑتی ہے تو نوکر اس کے باتھ روم جانے کے پیچھے بستر طے کر دیتے ہیں, اور جب یہ واپس آتی ہے تو ایک کپ دودھ کا اور ایک کپ کافی کا رکھا ہوتا ہے, تو جس کا جو دل چاہے یہ پی لے. شہید چمران سوچتے ہیں, کہتے ہیں آپ کی بات صحیح ہے کہ یہ ناز و نیام میں پلی ہے لیکن یہ سختیوں کے لیے بھی تیار ہے, میں اس کو جانتا ہوں. جہاں تک آپ نے کہا کہ یہ جاتے ہیں تو پیچھے کوئی بستر طے کرتا ہے, میں وعدہ کرتا ہوں آپ سے جب تک میں اس کے ساتھ رہوں گا اس کا بستر میں خود طے کروں گا, اور جب یہ واپس آئے گی تو اس کو ایک کپ دودھ کا اور ایک کپ کافی کا میں خود نکال کے دوں گا. ان کی زوجہ نے لکھا ہے کہ یہ وزیر دفاع بن گئے لیکن جب بھی میرے ساتھ زندگی گزارتے تھے یہ کام ضرور کرتے تھے, بستر طے کرتے تھے, کافی اور دودھ کا کپ لاتے تھے. تو کہنی ہے کہ ہم نے ایک دفعہ ان سے کہا کہ ڈاکٹر اب ہم زندگی کے اس مرحلے سے گزر گئے جب یہ حرکتیں کرتے تھے, اب چھوڑ دو یہ سب کچھ. ڈاکٹر نے کہا کہ دیکھو میں نے تمہاری ماں سے ایک وعدہ کیا ہے, جب تک میں زندہ ہوں وعدے کی خلاف ورزی نہیں کروں گا. مجھے ڈاکٹر شمران کے اندر یہ بات بہت بڑی نظر آتی ہے. یہ کب کہہ رہے ہیں یہ بات؟ جب وہ وزیر دفاع ہیں. یہ شاید دنیا کا واحد وزیر دفاع ہے جو محاذ جنگ کے اوپر شہید ہوا ہے. ہم لوگ بہت اچھے وقت میں, اس وقت بہت اچھا ٹائم ہے, آپ کے سامنے مثالیں بہت اچھی ہیں. اگر کوئی علم کے میدان میں مثال دیکھنا چاہتا ہے علم کے میدان میں مثال, جہاد کے میدان میں دیکھنا چاہتا ہے جہاد کے میدان میں, تقوی پرہیزگاری میں دیکھنا چاہتا ہے تقوی پرہیزگاری کے اندر ہے, انسانیت کی خدمت میں دیکھنا چاہتا ہے اس کی مثالیں بہترین ہیں, اور سب اہل بیت اطہار علیہ السلام سے وابستہ مثالیں. تو بہت اچھا ٹائم ہے, ایک مقابلہ ہو رہا ہے اس وقت پوری دنیا کی سطح پر کفر اور اسلام کا, اور پرچم اسلام اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والوں کے ہاتھ میں. یہ مقابلہ اب ایک ایسی جگہ پہنچ رہا ہے, اب آخری مارکہ کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی صورت میں ہونا چاہیے. اس آخری مارکے کے اندر ہم لوگ کچھ چیزوں کو طے ہوتا دیکھیں گے, دنیا کی سطح پر, عالمی سطح پر. احتمال قوی یہ ہے کہ یہ دور آسانی سے نہیں گزرے گا, آسانی سے نہیں گزرے گا, ہم پہ سختی آئے گی. کون لوگ سختی برداشت کر پائیں گے؟ حق پر چلنے کی سختی. آپ نے وہ روایت سنی ہے کہ پل صراط بال سے زیادہ باریک اور شمشیر کی دھار سے زیادہ تیز ہے. آئے پل صراط قیامت میں ہے, قیامت کے دن خدا نے متعلق پل بنائے گا جو شمشیر سے زیادہ باریک ہوگا, شمشیر کی دھار سے زیادہ تیز ہوگا, بال سے زیادہ باریک ہوگا. آیا واقعا یوں لگ رہا ہے یا نہیں؟ یہ جو میں اور آپ یہ زندگی گزار رہے ہیں یہ پل صراط ہے, یہ پل صراط ہے. کیوں؟ حق پہ چلتے پاؤں کٹتا ہے, حق کو ڈھونڈتے بال سے زیادہ باریک ہے. یہ پل صراط ہے. ہم لوگ بعد میں پل صراط پہ سے نہیں گزریں گے, وہ تو نتیجہ ہوگا. اس وقت پل صراط پہ سے گزر رہے ہیں ہم لوگ اس وقت پل صراط پہ سے گزر رہے ہیں. آپ خود جانتے ہیں, آپ حق کی بات کریں گے زخم لگے گا, آپ حق کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے آسان نہیں ہوگا. یہی پل صراط ہے. وہ جو مثلا قیامت کے دن پل صراط آئے گا, میں اس کا انکار نہیں کر رہا ہوں, لیکن اس کے اوپر چلنا نہ چلنا اس وقت کے پل صراط پر چلنے نہ چلنے کا نتیجہ ہوگا. ایسا نہیں ہوگا کوئی یہاں پہ پل صراط پہ نہیں چلا وہاں پہ چل نکلے گا, نہیں یہ نہیں ہوگا. آپ اور میں ادھر پل صراط پر چلے وہاں پل صراط پہ چلیں گے, خدا نہ کرے یہاں نہ چلے وہاں کیسے چلیں گے. یہی وہ زندگی ہے. اور میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں حق پہ چلنے کی قیمت دینی پڑتی ہے. ہر دور میں لوگوں نے دی ہے, جن لوگوں نے 61 ہجرا میں کربلا صحیح, انہوں نے حق پہ چلنے کی قیمت دی ہے. حسن حضرت حر نے حق پہ چلنے کی قیمت دی ہے. جیتے ہوئے لشکر کو چھوڑ کر اس لشکر کو آ گئے جس کے بچنے کا کوئی امکان نہیں تھا, حق پہ چلنے کی قیمت دی ہے. تمام اصحاب امیر المومنین نے اس حق پہ چلنے کی قیمت دی ہے. کیا ہم یہ سمجھ رہے ہیں ہم تمام فضیلتیں بغیر قیمت ادا کیے حاصل کریں گے؟ نہیں ہوگا ایسا. یہ مارکہ ہوگا اور یہ مارکہ ہو رہا ہے, اور اس مارکے کے اندر جب آپ حق میں چلنے کی کوشش کرتے ہیں آپ کو قیمت دینی ہوتی ہے. اب سوال یہ, اس موقع پہ لوگوں کا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ کچھ لوگ قیمت ادا کر سکتے ہیں, کر لیتے ہیں, کچھ لوگ ادا نہیں کر پاتے, ناکام ہو جاتے ہیں. کون لوگ قیمت ادا کرتے ہیں؟ یہ قیمت ہوتی کیا ہے؟ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں قیمت رکھی ہوئی ہے. حق کی پیروی کوئی ایک کرسٹل نہیں ہے کہ آپ نے ایک کرسٹل اٹھا لیا یہ آپ کے حق کی پیروی کی, نہیں ایسا نہیں ہے. پوری زندگی میں, پورے دن میں ایک ایک سیکنڈ, ایک ایک منٹ حق کی پیروی کی جنگ ہوتی ہے. ایک ایک منٹ میں حق کی پیروی کی جنگ ہوتی ہے. ایسا نہیں ہوتا, مثال کے طور پر 25 سال تک میرے اندر حق اور باطل کی کوئی جنگ نہیں ہوئی, جب میری عمر 26 سال پہنچی میرے سامنے ایک کوشچن آیا یہ پہلا حق اور باطل کا مارکا تھا. نہیں ایسا نہیں ہوتا. یہ کہ آپ کسی بہت بڑے مارکے میں جا کر کھڑے ہو گئے ہوں اور وہاں آپ کو فیصلہ کرنا پڑے, یہ اس بات کی علامت ہے کہ پیچھے آپ نے حق اور باطل کی جنگ میں کیا کیا, ورنہ خدا اتنے بڑے جنگ میں ہی نہیں بھیجتا, اتنے بڑے میدان میں ہی نہ بھیجتا. یہ کہ حضرت حر کو یہ چانس ملا کہ وہ صبح عاشور سید الشہداء کے لشکر کی طرف آئیں, اتنے بڑے مارکے کے اندر حق اور باطل کے فیصلہ کرنے کا موقع ملا, یہ اس خوبصورت زندگی کی وجہ سے تھا جو پہلے حضرت حر نے اپنی زندگی میں گزاری تھی. اگر نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ وہ بھی دنیا اسلام کے کروڑوں اس وقت کے انسانوں کی طرح, لاکھوں انسانوں کی طرح کسی گوشے میں پڑے رہ جاتے, نعوذ باللہ, اور مارکہ حق و باطل ختم ہو جاتا. چونکہ پہلے زندگی خوبصورت تھی, خدا نے اس خوبصورت زندگی کے نتیجے میں اتنے بڑے معرکے میں اتنا بڑا کردار انجام دینے کے لیے ان کو بھیج دیا. اب ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ جو مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے, ہمیں ہر سیکنڈ, ہر منٹ حق اور باطل کی جنگ میں جیتنا پڑے گا. ہر منٹ جیتے ہیں, ہر منٹ جیتتے چلے جائیں گے. جیسے جیسے ہم چھوٹے معرکوں میں جیتیں گے خدا اور بڑے معرکے سامنے رکھے گا, پھر ان بڑے مارکوں کو اگر سر کرتے چلے گئے تب امام کے ظہور پر نصرت امام کے مارکے میں داخل کرے گا.
اللہم صل علی محمد وآل محمد.
بس اب کیا ہو رہا ہے؟ مجھے ہو رہا ہے کہ ایک جنگ شروع ہوئی ہے حق اور باطل کی, تاریخ کے ہزاروں سال سے شروع ہوئی بھی ہے. حق کے اپنے رہنما ہیں, باطل کے اپنے سازش کرنے والے, ان دونوں کے درمیان جنگ ہے. اس جنگ میں کروڑوں انسانوں نے امتحان دے دیے, کوئی ادھر گیا کوئی ادھر گیا, کامیاب لوگوں کی تعداد کم رہی, ناکام زیادہ ہوا. اس جنگ کی وراثت میں میں اور آپ اب یہاں پہنچ گئے. تسلسل ہے نا ہر چیز کے اندر. میں نے کہا ٹکڑے نہیں ہیں ہم لوگ. 2010 ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی منفرد سال آیا, نہیں, یہ تسلسل ہے. ہزاروں سال کی ایک جنگ حق اور باطل کی دنیا کے مختلف چپوں میں, کونوں میں ہوتی آئی ہے. ایک یہاں پر بھی ہے, ایک یہ بھی ہے. ان سب میں ہوتے ہوئے کون لوگ کامیاب ہوتے ہیں؟ جو اس جنگ کو سمجھ دیتے ہیں, اپنے نفس سے لڑتے ہیں. پھر اس جنگ ہر ایک مارکے میں آپ کی فتح, آپ کی شکست, اگلے مارکے میں آپ کی فتح, آپ کی شکست, اصلا آپ کی شرکت سب کو طے کرے گی. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ ایک مقابلے میں ہیں, کوئز میں ہیں, اس کوئز کے اندر ایک راؤنڈ ہے اور یہ راؤنڈ جو ہے یہ ناک آؤٹ راؤنڈ ہے. اس راؤنڈ میں آپ نہیں جیت پائے, اگلا راؤنڈ ہے ہی نہیں, ختم, مقابلہ ختم. اب ناک آؤٹ راؤنڈ ہے, اس راؤنڈ کو نہ جیت سکے تو پیچھے جائیں گے, وہ نہ جیت سکے اور پیچھے اور پیچھے, اگر جیت گئے تو کیا اگلے میں اگلے میں اگلے میں. ہم اور آپ صبح سے شام تک حق اور باطل کے ناک آؤٹ راؤنڈ کے اندر ہیں, صبح سے شام تک یہی ہوتا رہتا ہے. صبح شروع ہوتی ہے, ایک مقابلہ ہوا, مقابلے میں جیتے اگلے مرحلے میں داخل ہوں گے, اگلا مقابلہ بڑا مقابلہ ہوگا, اس کو جیتیں گے اور بڑے میں آئیں گے اور بڑے میں آئیں گے. جس کسی میں ہاریں گے ایک مرحلہ پیچھے آئیں گے, پھر ہاریں گے نعوذ باللہ ایک مرحلہ پیچھے آئیں گے. زیادہ ہم میں سے بعض کے ساتھ یہ ہو رہا ہے, وہ 35 سال سے لیفٹ رائٹ ایک جگہ پہ قدم بڑھا رہا ہے, ان کے قدم نہیں بڑھ رہے ہیں, وہ کبھی آگے جاتے ہیں ایک قدم, دو قدم پیچھے آتے ہیں, پھر دو قدم آگے جاتے ہیں, پھر ایک قدم پیچھے آتے ہیں, وہ لیفٹ رائٹ کر رہے ہیں اپنی جگہ کے اوپر کھڑے. اور میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں, ہم میں سے اکثر لوگوں نے اپنے اندر اس بات کو احساس کیا ہوگا کہ ہم آگے نہیں بڑھ رہے. کیوں آگے نہیں بڑھ رہے؟ آیا مثلا خدا نے متعال سخی فیاض جواد, اس نے ہم لوگوں کی ترقیوں کے راستے روک لیے کیا؟ آیا خدا متعال نے کسی ایسے میزان کے اوپر ہماری ترقی قرار دے دی جو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے؟ عراق میں, نجف میں, کوفہ میں رہنے والا ترقی کرے گا اور یہاں پہ رہنے والا ترقی نہیں کرے گا, اس میں میری کیا دخالت تھی؟ آیا خدا متعال کسی ایسے پیرامیٹر کے اوپر میرے اور آپ کے مقدر کو طے کرے گا جو میرے اور آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے؟ کیوں کرے گا؟ عدل محض ہے, وہ تو نہیں کرے گا کہ آپ کو کسی ایسی وجہ سے سزا دے دے جو آپ کے ہاتھ میں نہیں تھی, آپ کو لڑکانہ میں پیدا ہونے کی وجہ سے سزا دے دے, نہیں ایسا نہیں ہوگا. تو ہم ترقی کیوں نہیں کر رہے؟ چونکہ ہم حق اور باطل کے مارکے کو سمجھ نہیں پا رہے. ہم سمجھ رہے ہیں کہ زندگی میں ایک دفعہ ہوتا ہے, نہیں ہر دفعہ ہوتا ہے, ہر وقت ہوتا ہے. اچھا یہ جو مارکا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم کہتے ہیں خود سازی. اب اگر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, اگر کوئی چاہتا ہے نصرت امام میں دیکھے, جب امام تشریف لائیں گے میں نصرت کروں گا یا نہیں کروں گا, میں اس کہوں گا سادہ سادہ سی بات, یہ دیکھو ابھی اس وقت نفس کے خلاف جد و جہد میں کتنے کامیاب ہو. اگر یہاں کامیاب ہو تو تم حق اور باطل کے مارکے میں آگے بڑھ رہے ہو, اور بڑھتے رہو بڑھتے رہو, اتنے آگے بڑھو گے کہ انشاءاللہ امام کی نصرت کر لو گے. اگر اس وقت حق اور باطل کے مارکے میں آگے نہیں بڑھ پا رہے تو اس عظیم الشان مقابلے میں داخلے کا تصور بھی مت رکھو. یہ بالکل ایسے جیسے آپ نے شہر کی سطح کے اوپر 100 میٹر کی ایک دوڑ کا مقابلہ کیا, اس میں ایک بچہ ناکام ہو گیا اور وہ کہہ رہا ہے اب میں اولمپک میں مقابلہ کروں گا. تم شہر کی سطح پہ جیت نہیں سکے, تم عالمی سطح پر اولمپک کے مقابلے میں کیسے جاؤ گے؟ اگر تم صبح کو فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھ سکے تو تم امام زمانہ کی نصرت کے میدان میں کیسے اترو گے؟ کیوں کہہ رہے ہو؟
اللہم صل علی محمد وآل محمد.
یہ خود سازی یہ خود سازی ہے, اور یہ خود سازی کے اثرات ہیں, اور ان کے اس کے اثرات پر کچھ اور بھی آپ کی خدمت میں ابھی عرض کرنا چاہوں گا. بس یہ جو خود سازی ہے یہ کتنی بڑی تصویر کے اندر فکس کرنا ہے, چھوٹا مارکہ ہے بڑا مارکہ ہے, کل مارکہ یہی ہے, باقی سب اطراف کی چیزیں, باقی سب پیریفری ہے, یہ کور ہے, اصل ایشو یہی ہے. اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میری اور آپ کی زندگی میں جو اصل ایشو اس وقت ہے وہ امام کی نصرت ہے, اس سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے. اور امام کی نصرت کیسے طے ہوگی؟ اس خود سازی سے. جو یہ مرحلہ گزار پائے گا وہ امام کی نصرت کے مرحلے میں داخل ہوگا, ورنہ میں نے عرض کیا محلے کی سطح پہ ہارنے والا اولمپک میں نہیں دوڑ سکتا. اس کو پہلے یہاں ثابت کرنا ہے, پھر شہر پہ ثابت کرنا ہے, پھر صوبے میں ثابت کرنا ہے, پھر ملک کے اندر, پھر ریجن میں, پھر طے ہوگا کہ عالمی مقابلے میں آئے گا یا نہیں آئے گا. اور اگر ہم لوگوں نے کچھ کرنا ہے تو یہی ہے, وہاں سے شروع کریں. اب اپنی روزمرہ کی زندگی کو چیک کرنا شروع کریں, کہاں شکست کھا رہے ہیں. آپ کا ہدف بہت بڑا ہے, چھوٹا نہیں ہے, لیکن جنگ چھوٹے مرحلوں میں ہو رہی ہے, جنگ چھوٹے مرحلوں میں ہو رہی ہے. شیطان ایک کام چاہتا ہے, وہ کیا؟ حجت خدا کو تنہا کر دے, یہ شیطان کا ہدف ہے. شیطان کا بڑا ہدف کیا ہے حجت خدا کو تنہا کر دے. کیوں؟ حجت خدا پہ شیطان کا بس نہیں چلتا, حجت خدا پہ شیطان کا کوئی بس نہیں چلتا. تو شیطان کا جتنا بس چلتا ہے وہ حجت خدا کے اطراف میں موجود انسانوں پہ چلتا ہے. شیطان کی ساری منصوبہ مندی کیا رہتی ہے؟ حجت خدا تنہا رہ جائے, بس تنہا رہ جائے تاکہ حق کی پیروی میں, رہنمائی میں اپنا کردار ادا نہ کر سکے. اس شیطان نے بڑے بڑے مارکے کی, میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہوں گا, سب تاریخ میں تسلسل ہے, کہیں پر مجھے ٹکڑے سمجھ میں نہیں آیا. تسلسل کے ساتھ بڑھتا ہے سب کچھ. حضرت نوح کے زمانے میں مارکہ ہوا, وہ کیسا ہوا؟ حجت خدا کی تنہائی کیا تھی؟ اگر حضرت مثال کے طور پر ابراہیم کے زمانے میں علیہ السلام مقابلہ ہوا, اس میں حجت خدا کا کردار کیا رہا؟ تنہائی میں کیا سیکھا؟ حضرت ابراہیم تنہا آگ میں کودے تھے, حضرت ابراہیم تنہا آگ میں کودے تھے. اگر آپ حجت خدا کی تنہائیوں کا جائزہ لیں تب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ سید الشہداء نے کیوں کہا مجھے وہ اصحاب ملے جو کسی کو نہیں ملے. اس کی وجہ یہ کہ حضرت ابراہیم کے پاس 72 نہیں تھے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی 72 نہیں تھے. یہ سید الشہداء کا فخر ہے کہ انسانیت کے 72 منتخب افراد ان کے عوان و انصار میں شامل ہیں. وہ اس معاملے میں تمام حجت خدا کے اوپر برتری رکھتے تھے, ان کے پاس عوان و انصار تھا. اب جتنی شیطان کی کوشش ہے وہ یہ کہ حجت کے اطراف میں مخلصین کا لشکر یہ تیار نہ ہو سکے. کامیاب ہوتا ہے بعض جگہ. اب آپ خود تصور کریں, اگر امام مظلوم کئی سال زندان میں ہے اور ماننے والے نہیں چھڑا پا رہے, کس بات کی نشانی ہے؟ امام مظلوم زندان میں ہے, ساتویں امام زندان میں رہے ہیں, برسوں زندان میں رہے ہیں, لوگ نہیں چھڑا سکے, کس بات کی نشانی ہے؟ اس کا مطلب حجت خدا مظلوم تنہا ہے, یہ ان کا حربہ ہے, اب بھی یہی ہے. اور وہ جو دعائے ندبہ ہے وہ اس کے جملات بالکل واضح شیطان کی حکمت عملی کو دکھا رہے ہیں. کہتے ہیں اے مولا میرے لیے سخت ہے کہ آپ مصیبتیں اٹھائیں میں نہ اٹھاؤں, میرے لیے سخت ہے. کیونکہ شیطان یہی کرنا چاہتا ہے, وہ تنہا رہے ہیں میں کچھ اور رہوں. آپ اس مقابلے کو ختم کریں, آپ اور میں طے کریں کہ ہمارے وجود کا بند بند اپنے امام کے ساتھ ہونا چاہیے, ان کی خدمت کے لیے ہونا چاہیے. جب آپ یہ کام کرنے کا ارادہ کریں گے شیطان آپ کو ڈسکوالیفائی کرنے کے لیے آپ کو چھوٹے چھوٹے مشکلات میں مبتلا کرے گا. اس کو پتا ہے امام کی آوان و انصار میں شامل ہونے کے لیے یہ بھی نہ کر سکا کہ نماز نہیں پڑھی صحیح سے, تو پھر کیسے آوان و انصار میں جائے گا؟ اس کو پتا ہے ڈسکوالیفائی کرنے کا طریقہ کار کیا ہے, وہ یہاں سے حملہ کرے گا, چھوٹی چھوٹی چیزوں سے حملہ کرتا چلا جائے گا تاکہ یہ آدمی اس بڑے مقام کو کوالیفائی نہ کر سکے. اب آپ کا کام کیا ہوگا؟ آپ اپنے چھوٹے چھوٹے میدانوں کو جیتیے, چھوٹے میدانوں کو اہمیت دیں. جتنا آپ ان چھوٹے میدانوں کو اہمیت دیتے چلے جائیں گے آپ کی پاکیزگی بڑھتی چلی جائے گی, جتنا آپ کی پاکیزگی بڑھتی چلی جائے گی خدا اور بڑے میدان کے اندر آپ کو شریک کر دے گا. ہم لوگوں کے ساتھ مشکل یہ ہوتی ہے, مثلا میرے جیسے آدمی جو کہیں تقریر کرنے جا رہا ہے, یہاں جا رہا ہے, وہاں جا رہا ہے, اس کے سامنے اچانک یہ چیزیں بڑی ہو جاتی ہیں اور چھوٹی چیزیں بہت چھوٹی ہو جاتی ہیں, وہ میدان ہار جاتا ہے. مثلا وہ بھول جاتا ہے کہ مجھے نماز صحیح پڑھنی ہے, وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے یہ مصروفیت کہ میں اس شہر سے نکلا, اس شہر کے اندر گیا, میں یہاں پہ رکا, میں وہاں پہ گیا, اس کا مطلب یہ ہوا اب نماز کی اہمیت کم ہو گئی چونکہ اور بڑے کام آ گئے. نہیں, یہ بڑے کام نہیں ہیں, بڑا کام وہی کام ہے, اس کو کیوں چھوٹا سمجھ رہا ہوں؟ وہی بڑا کام ہے, ان میں جیتوں گا تو ان میں جیتوں گا, ورنہ نہیں جیت سکتے. یہ ہم لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا. ہم لوگ جب ایکٹیویٹی کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے سامنے آبجیکٹیوز ویک ہونا شروع ہو جاتے ہیں, وہ ایک دم کچھ اور ہونا شروع ہو جاتا ہے, ہم لوگ منحرف ہونا شروع ہو جاتے ہیں. آپ سب سے پہلا کام یہ کریں کہ میں بار بار کہہ رہا ہوں, اپنی بڑی تصویر کو دیکھ لیں. آپ کی بڑی تصویر ہے امام کی نصرت, اس بڑے مارکے میں شرکت کے لیے, اس بڑی جنگ میں جانے کے لیے آپ کو یہ جنگیں جیتنی ہیں. یہاں پر ان کو جیتتے چلے جائیے اور آپ وہاں پہنچنے کے لیے تیار ہوتے چلے جائیں گے. اب کچھ چیزیں معاشرتی تبدیلی کے حوالے سے عرض کروں, معاشرے کو تبدیل کرنے کے حوالے سے جو اہم ترین پیرامیٹرز ہیں وہ کیا قرار پاتے ہیں. درود بھیجے گا محمد والے محمد پر. یہ ہم نے خود سازی کا ایک کردار دیکھا، خود سازی کا رول دیکھا امام کی نصرت کے اندر. خود سازی کریں گے امام کی نصرت کے لیے تیار ہوں گے، اس پہ محنت نہیں کریں گے امام کی نصرت کے لیے تیاری نہیں ہو سکتی. چھوٹے میدان میں ہارنے والا بڑے میدان میں نہیں جیتے گا، شرکت ہی نہیں کرے گا، ختم ہو گیا معاملہ. اچھا اب دوسرے پیرامیٹر پہ آتا ہے، معاشرے کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں. معاشرے کیسے تبدیل ہوتے ہیں؟ کس کے دل میں خواہش نہیں ہے پاکستان کو تبدیل کرنے کی؟ یہ آئی ڈی پیز نہ بھی یہاں پر ہوں تو ہمیں پتا ہے کہ اپنے گھروں میں رہنے والے بھی آئی ڈی پیز سے بدتر ہیں. یہ تو ڈسپلیسڈ ہیں، ان کی صورتحال مثلا میں خود آپ سے کہوں گا، ان کو آپ نے دیکھ لیا، ان کی عمومی زندگی اس سے بہتر تھی کیا؟ یہ اپنے گھروں میں آئی ڈی پیز تھے. ان میں سے بعض تو وہ ہوں گے جو کہہ رہے ہوں گے کہ اچھا ہوا وہاں سے نکلے، یہاں ہے کم سے کم کھانے کو تو مل رہا ہے. یہ اس ملک کی بدقسمتی ہے. میں گارنٹی سے عرض کر رہا ہوں، اس وقت ہمارے پاس 2 کروڑ آفیشیل آئی ڈی پیز ہیں اور کنفرم کئی کروڑ ان آفیشیل آئی ڈی پیز ہیں جو اپنے گھروں میں زندگی گزار رہے ہیں اور ان کا اسٹیٹس آئی ڈی پی سے بہتر نہیں ہے. فخر و فاقہ اسی طرح جس طرح ان کا. ہم لوگ ایشو کو دیکھیں، ہم لوگ کہاں کھڑے ہیں، کس ملک کے اندر ہیں؟ اور یہ وہ ملک ہے جو توانائیوں کے اعتبار سے بہترین ملک ہے. ہمیں کن کن توانائیوں کو انسان سوچتا ہے، انسان کوڑنے لگتا ہے کہ اتنی توانائیوں کے ہوتے ہوئے شعور کی اتنی کمی کی وجہ سے ہم نے ان تمام کو ضائع کیا. آپ معاشرے کی تبدیلی کیسے لائیں گے؟ مثلا ہمارے پاس پروگرامز آ سکتے ہیں کہ مثلا ہم ایجوکیشن کے ذریعے سے اس کام کو کریں گے، پرائمری ایجوکیشن کریں گے. ہاں دنیا کے اندر اہم ترین جگہ جو کام کرنے کے لیے پرائمری ایجوکیشن ہے، آپ پرائمری ایجوکیشن کے اوپر کام کریں گے. اس ایجوکیشن پروگرام کو کون مینٹین کرے گا؟ منسٹری آف ایجوکیشن کرے گی. منسٹری آف ایجوکیشن کے اندر بیوروکریٹس بیٹھے ہیں، یہ بیوروکریٹس کریں گے نہیں کریں گے؟ یہ لوٹ لیں گے. آپ دنیا کا بہترین پروگرام لا کر دیں اس بیوروکریسی کو، دیکھیں کیا حاصل کریں گے؟ نہیں کرنے دیں گے. دسیوں چیزیں میں اور آپ دیکھ چکیں گے، نہیں ہوگا. یہ وہ جگہ تھی جو دنیا کی بہترین جگہ ہے کام کرنے کے لیے، پرائمری ایجوکیشن بہترین جگہ ہے، سب سے بیسک جگہ یہی ہے. اب اس کے علاوہ آپ کوئی بھی لیتے آئیے، آپ کہیے میں بیسک ہیلتھ کا ایک پروگرام بناؤں گا. بیسک ہیلتھ کا پروگرام کیا ہوگا؟ بچے اور ماں کی صحت کے اوپر کام کروں گا. کون کام کرے گا؟ منسٹری آف ہیلتھ کرے گی. اس کے اندر بیوروکریسی ہے؟ بالکل ہے. چلے گا؟ نہیں چلے گا، پیسہ برباد ہوگا. جس پوائنٹ پہ ہاتھ لگائیں برباد ہو جائے گا. کیوں؟ ہم لوگ کرپٹ سسٹم کے اندر رہتے ہوئے کرپشن ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس طرح نہیں ہوگا ختم. ایک کرپٹ سسٹم اپنے اندر ایک پوٹینشیل ہے، یہ خود ایک بلیک ہول ہے، یہ پوری فلکیات کو اپنے اندر گھسیٹے چلے جا رہا ہے، اپنے کرپشن کی نظر کر رہا ہے. آپ کہہ رہے ہیں ہم اس کو اور فیڈ کریں گے، صرف ایک کام ہوگا، یہ فیڈ ہو کر اور کرپشن پھیلائے گا. صرف یہ ہو رہا ہے، اور کیا ہونا ہے اس کے اندر؟ اچھا اب کرنا کیا ہے؟ آپ اپنی ذمہ داری پہچان لیں. معاشرے کے اندر 25 ایسے کام ہیں جو نہیں ہو رہے، ان 25 کاموں میں 10 ایسے ہیں جن کی توانائی میرے اور آپ کے اندر نہیں ہے، ان کے لیے ایک حکومت چاہیے، اس سے کم پہ بات نہیں ہو سکتی. اس کے باوجود کچھ کام ایسے ہیں جو ہم کر سکتے ہیں، ہم کر سکتے ہیں. کب کریں گے؟ اب یہاں پہ ہمارے ساتھ مشکل ہے. اگر ہمارے اندر خلوص ہو، ہمارے اندر خدا پہ یقین ہو، تو ہم بہت بڑے بڑے کام کر سکتے ہیں. لیکن جہاں وہ بیوروکریسی ہے جو کرپٹ ہے، وہ پلانرز ہیں جو کرپٹ ہیں، اس کے ساتھ ایک اور مشکل بھی ہے، ایک چھوٹا سا بت ہم لوگوں کے اندر بھی ہے. وہ ہمیں کام نہیں کرنے دیتا کہ کیا نشانی ہے اس بات کی؟ ذرا سا کام کرتا ہوں، سوچتا ہوں نمائش ہو، لوگ پہچانے کہ میں نے کام کیا. وہ ایک ٹائپ کا کرپشن ہے، یہ ایک اور ٹائپ کا کرپشن ہے. آپ اور میں کہتے ہیں فرعون کرپٹ ہے، فرعون کے تخت پہ بیٹھو تو پھر ایک اور فرعون ہے، چاہے اس کا نام کچھ بھی ہو. جو اس تخت پہ بیٹھتا ہے وہ کرپٹ ہوتا ہے، چاہے وہ فرعون ہو، اس کا نام نمرود ہو، کوئی بھی ہو. جو اس فاسد تخت کے اوپر بیٹھے، چاہے وہ ملک مصر کا ہو، چاہے وہ ایک انجمن کا ہو، وہ فرعون ہے. ہم لوگ کے ساتھ یہ مشکل ہے. اگر ہم اپنے اندر کی ان فرعونیتوں کو نکال دیں، اپنے اندر کی ان بتوں کو توڑ دیں، چھوٹے چھوٹے کاموں کو ہاتھ میں لیں، جو کام آپ کو سمجھ میں آتا ہے ہاں یہ آپ کر سکتے ہیں، اس کام کو ہاتھ میں لے لیجیے. کام کو ہاتھ میں لیں پورے خلوص کے ساتھ، خدا سے توسل کرتے ہوئے اس کام کو انجام دینے کی کوشش کریں. کام کیوں نہیں ہوں گے؟ آیا خدا نہیں چاہتا کہ اپنے بندوں کو آسانی دے؟ خدا نہیں چاہتا اپنے بندوں سے کام لے؟ کیوں نہیں کام لے گا؟ اس ملک کے اندر کام ہی کام پڑے ہوئے ہیں، جذبہ رکھنے والے لوگ بھی موجود ہیں، اگر کام شروع کریں گے تو وسائل بھی آ جائیں گے، تو کام ہوتے کیوں نہیں ہیں؟ وہ اندر کے بتوں کی وجہ سے نہیں ہوتے۔ ایک کا بت کہتا ہے میں اتنا بڑا آدمی، میں یہ چھوٹا کام نہیں کروں گا، یہ ایک کام رہ گیا۔ ایک کبوت کہتا ہے میں اس کے ساتھ بیٹھ کر یہ کام نہیں کروں گا، ایک اور کام رہ گیا۔ اس نے کام شروع کیا، ایک اور صاحب بت آیا، اس نے کہا اس نے میرے میدان میں اس نے کام کیوں شروع کیا، اب اس کا مقابلہ کروں گا، اس کو ڈبو دوں گا، ایک اور کام رہ گیا۔ یہ ہو رہا ہے، کام بہت پڑے ہیں اور ہو بھی سکتے ہیں، ہم کر بھی سکتے ہیں، ایک اور بت بھی ہے میں اتنی محنت کیوں کروں گا، میں اپنا وقت لیٹ لیٹ کے گزار دوں گا، میں اپنے وقت میں آرام کروں گا، میں اپنے وقت کے لیے اپنی زندگی کے لیے محنت کروں گا، دوسروں کے لیے میں محنت کیوں کروں گا؟ لیجیے اور کام رہے گا۔ اب اس بیچ میں کچھ لوگ ہونے چاہیے جو اپنی زندگی کا ہدف یہ بنائے کہ ہمیں لوگوں کے لیے پرخلوص کام کرنا۔ اگر ہم معاشرے کے اندر ایسے چند لوگ بنانے میں کامیاب ہو گئے جو اللہ کے نام پر، اللہ کے دین کے نام پر، انسانوں کی نصرت کے نام پر پرخلوص کام کر سکے، چھوٹے چھوٹے کاموں کو اپنے ہاتھ میں لے لیں، تو پھر اس پاکستان میں کوئی کام نہیں بچے گا، پھر سب کام ہو جائیں گے۔ اب ممکن ہے کوئی یہ کہے بھائی وہ کام ہیں کیا کیا، شاید لسٹ میں بتاؤں آپ کو شاید پسند بھی نہ آئے۔ مثلا میں اپنے طور پہ سوچتا ہوں، اس وقت کون ہے جو بجلی کے مشکل سے مشکل میں مبتلا نہ ہو؟ لوڈ شیڈنگ، مہنگائی، یہ وہ سب پریشانی میں، آیا واقعا خدا نے ہماری مشکل کے لیے کوئی حل نہیں رکھا ہے؟ کیا ہوگا خدا نے ہمیں ایک ایسے میدان میں بھیج دیا ہو جس کا کوئی حل نہیں ہے؟ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، ہم کوئی حماقت کر رہے ہیں۔ اگر آپ کسی میدان کے اندر کھڑے ہیں، آپ کو خدا نے اس میدان میں اتارا ہے اور آپ مسلسل شکست کھا رہے ہیں، تو ہمیشہ ایک بات سوچیے گا، خدا نے آپ کو دنیا میں ہارنے کے لیے نہیں بھیجا ہے، یہ شکست آپ کی کسی حرکت کی وجہ سے، خدا نے ہارنے کے لیے نہیں بھیجا ہے، خدا نے جیتنے کے لیے بھیجا ہے۔ اس نے ہمیں نہیں اتارا یہاں پر کہ ہم آ کے شکست کھائیں، نہیں، اس نے اتارا یہاں پہ ہم نے جیتنا ہے، ہم نے بڑے میدان میں جانا ہے۔ اگر ہم ہار رہے ہیں، ہماری کوئی غلطی ہے، ہماری کوئی سستی ہے، ہماری کوئی کوتاہی ہے۔ اگر مجھ سے کوئی کہنا پاکستان کی آبادی زیادہ ہے، یہاں پاور کنزمپشن زیادہ ہے، اس لیے پاور یہاں پہ جنریٹ نہیں ہو پا رہی، میں کہوں گا دھوکہ ہے، قطعاً ایسا نہیں ہوگا، یا پاور کی ڈیمانڈ میں دھوکا ہے یا پاور کی جنریشن میں دھوکا ہے، ورنہ خدا بندوں کو بھیجے ضرورت پوری نہ کرے، یہ نہیں ہو سکتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ اصل خدا کا نظام عجیب ہے، اب تھوڑا سا اس نظام کے اوپر غور کریں، تعجب سے دیکھیں گے۔ ذرا سا دیکھیے، انسانوں کی آبادی کا آدھا کے قریب ہمالیہ پہاڑ کے اطراف میں رہ رہا ہے۔ چائنیز کو کاؤنٹ کریں، برصغیر کو کاؤنٹ کریں، ان کی آبادی کو جمع کریں، ساؤتھ ایشیا، چائنا، برصغیر، ان سب کی آبادی کو جمع کریں، یہ دنیا کی آبادی کے آدھے کے قریب کہاں پہ رہ رہے ہیں؟ کوہ ہمالیہ کے اطراف میں رہ رہے ہیں۔ کیوں؟ ہاں، کوہ ہمالیہ کیا ہے؟ کوہ ہمالیہ دنیا کے صاف ستھرے پانی کا سب سے بڑا ریزروائر ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ یہاں تو کوئی ریزروائر نہیں ہے، یہاں تو برف جمی ہوئی ہے۔ اصل یہ جو یخ جمی ہوئی ہے، یہ خدا کا ریزروائر ہے جو آہستہ آہستہ ڈراپ کر کے پانی دیتا ہے۔ اب خدا کا نظام کیا ہے؟ وہ سمندروں سے پانی کو اٹھاتا ہے، اس کو پیوریفائی کرتا ہے، پیوریفائی کرنے کے بعد اس کو برف بنا کر کوہ ہمالیہ کے اوپر اسٹور کر دیتا ہے، اور اس کو اسٹور کرنے کے بعد اس کو گرمی کے اثر میں تھوڑا تھوڑا سا پگھلا کر ان اربوں انسانوں کو پانی دیتا ہے۔ یہ خدا کا نظام ہے۔ اگر مجھ سے کہنا کوئی کہ برے صغیر میں پانی نہیں ہے، تو میں اس سے کہتا یا خدا بندے نہ بھیجتا یا پانی بھیجتا، تم میں سے کوئی ایک بات غلط کر رہا ہے، ہو ہی نہیں سکتا پانی نہ ہو یہاں، ورنہ خدا نے بندے کیوں بھیجے؟ خدا کے لیے مشکل تھا، کیوں اس نے یورپ کی آبادی کم کی، ہماری آبادی زیادہ رکھی ہے؟ کوئی نہ کوئی راز ہے عزان محترم، ہم کوئی غلطی کر رہے ہیں ہمیشہ، ہم کسی دھوکے میں مبتلا ہو جاتے ہیں. میں نہیں آؤں گا ابھی یہاں پر سارے انرجی کے اوپر ایک لیکچر ڈالوں کہ مثلا انرجی کے اندر کون کون سی فارم پہ کام کر کے ہم زندگی گزار سکیں گے, ہم اس مشکل سے نکل سکیں گے. لیکن میں آپ کو قاطعیت کے ساتھ کہہ رہا ہوں, ہم لوگ کچھ غلطیاں کر رہے ہیں. ہمارے کنزمپشن کے اسٹائل کے اندر غلطی ہے, ہمارے جنریشن کی اسٹرینتھ کے اندر غلطی ہے. چھوٹی چھوٹی غلطیاں اتنی جمع ہو گئی ہیں کہ ہم مصیبت میں پھنس گئے. آپ اپنے پوٹینشیل کو پہچان جائیں, بے غرض کام کرنے کی کوشش کریں, چھوٹے چھوٹے کاموں کو بے غرض کریں. بس اگر کوئی مجھ سے کہے ٹھیک ہے میں بہت بڑے کام کرنا چاہتا ہوں, وہ بڑے کام خدا مجھے دے نہیں رہا ہے, مثلاً کوئی یہ کہے میں کیا کروں, تو میں اسے کہوں گا چھوٹا سا ایک کام لے لو, اس کو بے غرض انتہائی اچھے طریقے سے کر کے خدا کے سامنے ثابت کر دو کہ خدایا میرے اندر بڑے کام کرنے کی اہلیت ہے. وہاں سے شروع ہو جائے گا کام. مثلاً مثال عرض کروں تاکہ بالکل بات پاس ہو. مثلاً ممکن ہے میں یہ چاہتا ہوں بڑا کام کروں, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا, مجھے کام ہی نہیں مل رہا کوئی, تو میں کیا کروں, میں اپنے گھر کے سامنے گلی کے اندر پورے خلوص کے ساتھ جھاڑو دے کر خدا سے ثابت کروں, خدا دیکھیے تیرے یہ کام میں نے تیرے لیے انجام دیا. بے غرض, کوئی غرض نہیں ہے اس کے اندر, صرف ایک غرض ہے کیا, میں تیری خدمت کرنا چاہتا ہوں. اگر یہی کام میں کرتا چلا گیا, چھوٹے چھوٹے کام جن کو خدا کی خاطر پر خلوص ہو کر بے غرض انجام دوں, خدا بڑے بڑے کام دے گا, بہت بڑے بڑے کام دے گا. ایک دوست نے بہت اچھا جملہ کہا, کہا دیکھو تم خدا سے بڑے کام مانگ رہے ہو, چھوٹے کاموں کو کرنا شروع کرو اور مانگو بڑے کام. میں نہ مانگوں خدا سے, خدا یا مجھ سے ایک مسجد بنوا دے. ایک مسجد کیوں بنواؤں گا, پورا جمہوری اسلامی کیوں نہ بنواؤں. بعض اوقات ہوتا ہے نا مولوی سوچتا ہے ایک مسجد بناؤں, ایک مدرسہ بناؤں. امام خمینی نے کیا کہا, انہوں نے سوچا نہیں ایک مدرسہ نہیں بناؤں گا, پورے ملک کو مدرسہ بنا دوں. خدا جمہوری اسلامی بنوا دی. اگر امام خمینی کہتے نا اپنے خدا سے, خدایا مجھ سے ایک مدرسہ بنوا لے, ایک مدرسہ بنتا. انہوں نے کہا نہیں ایک مدرسہ نہیں جس کے اندر 6 بچے ہوں, 60 بچے ہوں, 600 بچے ہوں, نہیں پورا ایک ملک مدرسہ بنے جس کی 6 کروڑ آبادی ہو. بنوا دیا خدا نے. آپ ہمت بلند کرو. اگر نصر اللہ خدا سے کہتے خدایا مجھے ایک بندوق دے دے, ایک بندوق مل جاتی. انہوں نے کہا نہیں کہا, انہوں نے کہا خدایا مجھے اتنی طاقت دے میں اسرائیل کا خاتمہ کروں. خدا نے پوری حزب اللہ دے دی, لو اب لڑو اسرائیل کا خاتمہ کرو.
اللہم صل علی محمد و آل محمد.
آپ اپنے ہدف کو بلند کریں, بلند ہدف کے ساتھ معاملات کو دیکھنے کی کوشش کریں, چھوٹے چھوٹے اسٹیپس اچھے اٹھائیں, پرخلوص. پریکٹیکلی کچھ باتیں اور کہوں تاکہ کچھ پوائنٹس کی صورت میں, تاکہ انشاءاللہ ہم لوگ آگے بڑھتے ہوئے نظر آئیں. حتی الامکان کوشش کریں کچھ دے دیں کسی کو. جو مجھے راز سمجھ میں آیا ہے وسعت حاصل کرنے کا, کام کے بڑھنے کا, وہ یہ ہے کہ دینے میں دیر مت لگاؤ, یعنی دینے میں بخل مت دکھاؤ, دے دو. اگر دینے کی عادت ڈال لیں گے خدا نمتار پیچھے سے سپلائی کو بہت بڑھا دے گا. اگر دینے میں بخل کریں گے پیچھے سے آنا بھی کم ہو جائے گا. اب دینے کی عادت ڈالیں. اچھا اب ممکن ہے میں کہوں دینے کی عادت ڈالیں تو کوئی کہے بھائی پیسہ نہیں ہے تو نہیں دے پا رہے, اب جب نہیں ہے تو کیا دیں. میں نے کب کہا کہ صرف پیسہ دینے کی چیز ہوتی ہے؟ کیا کسی کو مشکل میں مبتلا دیکھ کر اس کے ساتھ ہمدردی کرنا یہ دینا نہیں ہے؟ یہ بھی تو دینا ہے بھائی. آپ نے کسی کو مصیبت میں دیکھا ہے, اب جائیں اس کے ساتھ صرف ایک ہمدردی کر کر. کچھ نہیں کر سکتے کوئی بات نہیں, ہمدردی تو کر سکتے ہیں. کچھ نہیں کر سکتے اتنا تو کہہ سکتے ہیں اس مشکل وقت میں تمہارے ساتھ ہوں, یہ تو کر سکتے ہیں. جتنا آپ دے سکتے ہیں وہ آپ دے دے, اللہ آپ کے ہاتھ کو وسیع کر دے گا. دینے کی عادت ڈال, لینے والا مت بن. حتی الامکان کوشش کریں خدا سے کہیں خدایا تیرے قبضے قدرت میں بہت کچھ ہے جو تو بندوں کو دینا چاہتا ہے, میں تیرا وکیل بننے کو تیار ہوں, میرے ہاتھ سے دلوا دے. لیکن پھر اپنے لیے مت رکھیے گا. اگر آپ نے اپنے لیے رکھنا شروع کر دیا پھر معاملہ خراب ہو جائے گا. آپ نے دوسروں کو دینا ہے, کہاں سے دینا شروع کریں؟ چلیے کم از کم سے شروع کریں. کیا کریں؟ ایک دوسرے کو دعا دیں, دعا سے شروع کریں. اس میں تو کچھ بھی نہیں جاتا نا, اس میں تو کسی کا کچھ نہیں جائے گا. کہیں سکون سے بیٹھ جائیں, اپنے اطراف میں جتنے دوست احباب ہیں ان کو دعا دیا, خدا ان کی زندگی بہتر کر دے, خدا ان کو امام کی نصرت کی توفیق دے, استغفار کریں ان کے لیے. جتنا آپ دوسروں کے لیے خدا سے طلب کریں گے وہ سب خدا آپ کے لیے خود ہی منسوب کر دے گا, اس کو کوئی مشکل نہیں ہے, وہ آپ کے لیے منظور ہوتا چلا جائے گا. بس پہلا قدم یہ کریں, دینے کی عادت ڈالنے کے لیے دعا دینے سے شروع کریں, دعا دینے سے شروع کریں, حتی الامکان دینا شروع کر دیں. آپ دینا شروع کریں گے, دعا دیں, مسکراہٹ دیں, ہمدردی دیں, وقت دیں, خود بخود خدا نے مطالعہ آپ کے ہاتھ سے دلوائے گا, اور آپ دے دے کے تھکیں گے اور آپ دیکھیں گے ابھی دینے کے لیے اور پڑا ہوا, کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا. بس یہ پہلا قانون سمجھ میں آتا ہے اس معاملے میں, حد تک امکان دینے والا بنے, لینے والا مت بنے. اچھا کیسے کوئی انسان لینے والا نہ بنے, یہ کیسے ہو جاتا ہے؟ ہم لوگ کے ساتھ مصیبت یہ, مثلا میں آپ کے ساتھ چل رہا ہوں, میں نے آپ کے لیے کچھ کیا, فوراً میری توقع ہوتی ہے اب آپ کچھ کریں, صحیح. ہم لوگوں کے اندر مشکل یہ, ہم لوگوں کو بندوں سے توقع بہت زیادہ ہے. اگر ہم بندوں سے توقع کم کر لیں تو پھر ہمیں ان سے لینے کی عادت نہیں رہے گی, پھر ہم خدا سے لینا شروع کر دیں گے. بس دو چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں, ایک دینے کی عادت ڈالیں, دوسرا توقعات کم کر لیں. بندوں سے توقعات مت رکھیں, مثلا میں یہ توقع کروں آپ میرے لیے کچھ کریں گے, اتنا نیچے کیوں آ رہا ہوں؟ اس مالک کل نے دینے کے وعدے نہیں کیے تھے کیا جو میں اتنا نیچے آ رہا ہوں؟ کس نے کہا اتنا نیچے آنا بھائی؟ اس خدا نے وعدہ کیا ہے کہ میں دینے والا ہوں. ایک جملہ عرض کروں, نفیس جملہ کسی نے لکھا, کہنے کہ تم خدا سے مانگتے ہو, کیا مانگتے ہو؟ یہ مانگتے ہو, وہ مانگتے ہو. کہنے کہ پانی مت مانگو, پانی مت مانگو, پیاس بڑھاؤ, وہ دینے والا خود دیکھ رہا ہے. پانی مت مانگو, پیاس بڑھاؤ, کیوں؟ دینے والا دیکھ رہا ہے اور ظلم نہیں کرے گا, ظلم نہیں کرے گا. مثلا اب کیا ہوا ہے, مثلا مجھے پیاس لگ رہی ہے اور خدا کے پاس پانی ہے, صحیح ہے, اور میری پیاس بڑھتی جا رہی ہے اور خدا کے پاس پانی ہے, دے گا یا نہیں دے گا؟ دے گا, کیوں نہیں دے گا؟ اگر یہ پتا چل جائے کہ میں مستحق ہوں تو خدا نے متعلق قطعاً دے گا. بس میں کیا کروں, میں اپنی طلب کو بڑھاتا چلا جاؤں. کس کس کیسے طلب بڑھاؤں؟ مثلا میں طلب بڑھاؤں, خدا ہے مجھے تیرے دین کی خدمت کرنی ہے, مجھ سے کام لے دو, طلب کروں خدا سے. جب میں مسلسل طلب کروں گا کہ خدا ہے مجھے خدمت کرنی ہے, مجھے تیرے دین کے کام آنا ہے, اس کو اہمیت دوں گا, اس کو ثابت کروں گا خدا نمتال کے سامنے, تو خدا نمتال میرے لیے راستے کھولنا شروع کر دے گا, اور پھر میرے پاس وہ موقع فراہم ہوگا کہ اب اگر مجھے نصرت کرنی ہے تو کر کے دکھاؤں. ہاں یہ کام آسانی سے نہیں ہوگا, اس میں امتحان دینے پڑیں گے, اس میں سختیاں جھیلنی پڑیں گی. ہم لوگوں کے ساتھ, مثلا میں اپنے لیے عرض کرتا ہوں, میرے جیسے بندے کے ساتھ مشکلیں, سختی کے اوپر گھبرا جاتے ہیں, جب سختی پہ گھبراتے ہیں تب وہ سلسلہ رکنا شروع ہو جاتا ہے. سختی پہ مت گھبرا, سختیاں آئیں گی, مصیبتیں آئیں گی, ان کو تحمل کرنا پڑے گا, ان کو تحمل کرتے رہیں, خدا نے متعال کے دین کے لیے, نصرت کے لیے جدوجہد کرتے رہیں, راستے کھلنا شروع ہو جائیں گے. اب بہت اچھے وقت پر ہیں, بہت اچھا ٹائم ہے, اور اسپیشلی وہ لوگ کہ جو جوان ہیں, جن کے اندر طاقت ہے, توانائی ہے, ہمت ہے کام کرنے کی, ابھی شعور ہے. میں بہت بعض چیزوں کو دیکھ کے بہت خوش ہوتا ہوں کہ چیزیں بہت اچھے ڈائریکشن میں. اب ممکن ہے میں اتنی دفعہ اچھا کہہ رہا ہوں, خوبصورت ہے, ممکن ہے کوئی کہ اتنے لوگ شہید ہو رہے ہیں, یہ خوبصورت دور ہے, لاہور میں بم دھماکہ, کوئی ٹائم بم دھماکہ. شہادتیں خوف زدہ نہ کریں, آپ کو شہادتوں سے کبھی نقصان نہیں ہوگا, شہادت سے ڈرنے سے نقصان ہوگا. شہادت سے مت ڈرنا, شہادت ہمیشہ کمال لائے گی, شہادت ہمیشہ کمال لائے گی. فعالیت کا کم کرنا یہ نقصان دہ ہے. شہادت سے خوف زدہ نہ ہو, اس بات سے مت ڈرے, اور کوئی یہ نہ کہے تم لوگوں نے یہ کیا اس لیے بم دھماکہ ہوا. نہیں, اگر ہم کچھ بھی نہیں کریں گے تب بھی ہوگا, کچھ بھی نہیں کریں گے, گھروں میں بیٹھ جائیں گے تو گھروں میں ہوگا. جو لوگ یہ کہتے ہیں نا روڈ پہ نہیں آتے تو نہ ہوتا, وہ آج روڈ سے گھر میں بھیجیں گے, پھر گھروں سے قبروں میں بھیجیں گے. آپ روڈ سے پیچھے نہیں ہٹے ہیں, آپ وہاں سے مت ہٹے ہیں. یہ لوگ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں تم لوگ اگر جلوس چار دیواری کے اندر لے جاؤ نا پھر تم لوگ سیکیور ہو. وہ بم دھماکہ کرنے والا چار دیواری کے اندر بم دھماکہ نہیں کرے گا کیا؟ وہاں بھی کرے گا تو آپ کے لیے اہم کیا ہے؟ آپ سید الشہداء کے نام پہ خیابان میں کھڑے رہے ہیں، آپ سڑک پہ کھڑے رہے ہیں. ہم اور آپ کے لیے بہت ضروری ہے، جو مجھے سمجھ میں آتا ہے، اپنی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. کچھ مورچے ایسے ہوتے ہیں آپ پیچھے نہیں ہٹ سکتے، کچھ مورچے ایسے ہوتے ہیں جہاں پیچھے ہٹ سکتے ہیں، صحیح. کچھ مورچے ہوتے ہیں آپ جہاں اسٹریٹجی لڑا سکتے ہیں. اب کیا میں تھوڑا سا پیچھے ہٹوں گا، دشمن کو آگے آنے دوں گا، پھر بعد میں حملہ کروں گا، اسے پیچھے دھکیل دوں گا؟ یہ وہ مورچے جہاں پیچھے ہٹ سکتے ہیں. کچھ مورچے ایسے ہوتے ہیں ہم یہاں سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے. میں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، عزاداری سید الشہداء، ان کے نام پر باہر نکلنا، ان کے نام پہ جلوس کرنا، وہ مورچہ اس میں پیچھے نہیں ہٹ سکتے ہم لوگ. قاطعیت کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا. اگر ہر چیلنگ اور ہر عاشور کے جلوس پر بم دھماکہ ہو تب بھی نکالیں گے، تب بھی قاطعیت کے ساتھ نکالیں گے. اس پہ قاطع ہو جائیے. کیوں؟ اگر آپ نے دشمن کو ذرا سی لچک دکھائی کہ ہم پیچھے ہٹیں گے، میں نے عرض کیا یہ پہلے سڑکوں سے چار دیواری میں بھیجیں گے، پھر چار دیواری سے تہ خانوں میں بھیجیں گے، پھر تہ خانوں سے قبروں میں بھیجیں گے. آپ پیچھے ہٹ ہٹ کے تھک جائیں گے، مر جائیں گے، مت پیچھے ہٹ جائیں. مکمل طاقت کے ساتھ میدان کے اندر کھڑے رہیں، ٹھیک ہے؟ اگر سیکیورٹی یہ ہے، اگر سیکیورٹی قیمت ہے آپ ادا کر، سیکیورٹی قیمت ہے ادا کر. یعنی مثلا میرا ذہن تسلیم نہیں کرتا کہ ہم دوسری پارٹیز سے اپنی آزاداری کی تحفظ کی بھیک مانگیں، یہ ہمارے لیے اچھا نہیں ہے. ہمیں دوسری پولیٹیکل نان پولیٹیکل پارٹیز سے اپنی آزاداری کی تحفظ کی بھیک نہیں مانگنی چاہیے. ہم آزادار حسین ہیں، اپنا تحفظ خود کریں، اس کی ذمہ داری دوسروں پہ مت رکھیں آپ. ہاں ان کی ذمہ داری ہے، وہ انجام دیں. گورنمنٹ کی ذمہ داری، گورنمنٹ کی فنکشنالٹیز یہ ہیں کہ وہ اپنے سٹیزنز کو پروٹیکٹ کرے، یہ اس کی ذمہ داری ہے. لیکن میں اور آپ آزادار ہونے کے ناطے یہ نہ کہیں کہ سیکیورٹی تم دو، نہیں، ہم اپنی سیکیورٹی خود کر سکتے ہیں، ہم خود کریں، وہ بھی دیں، ان کی ذمہ داری ہے. لیکن آپ دوسروں کے محتاج مت بنیں. ابھی ہوتا کیا ہے ہم لوگوں کے ساتھ، ایک پولیٹیکل پارٹی آتی ہے ہم سے کہتی ہے تم ہمیں ووٹ دو، ہم تمہیں آزاداری کا تحفظ دیں گے. اس کا مطلب ہے میں آزاداری کے تحفظ پہ بارگیننگ کروں گا. آپ اس بارگین کو توڑ دیں، آپ یقین مانیے آپ اس بارگین میں ناکام ہو جائیں گے. آپ اس بارگین کو توڑ دیں ونس فار ایور، ایک دفعہ ہمیشہ کے لیے اپنے آپ سے کہیں آزاداری ہماری زندگی ہے، ہم اس کا تحفظ خود کریں گے. پھر آپ نے طاقت ہے، پھر لوگ اس پہ بارگین نہیں کریں گے آپ سے، پھر اس پہ بارگین نہیں کریں گے، پھر بارگین کسی اور چیز کے اوپر کریں گے. یہ آپ کا حق مانا جائے گا. تو احسان محترم، آپ جلوس کی تحفظ کی ذمہ داری کو اپنے ہاتھ میں رکھیں، یہ کسی اور کے اوپر نہ دیں. وہ اپنی ذمہ داری انجام دیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ کریں، آپ امیدیں مت رکھیں، اپنے ہاتھ میں رکھیں. البتہ اس پر آپ قربانی دیں گے، اور ان قربانیوں نے ہمیشہ اچھے نتیجے دیے ہیں، ان قربانی نتائج اچھے دیے ہیں. مثلا کراچی میں عاشور میں بم دھماکہ ہوا، لوگ شہید ہوئے. سب جانتے ہیں چہلوم کے دن وہ جلوس نکلا جو تاریخ کراچی میں کبھی نہیں نکلا تھا.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ہم ان بچوں کو سمجھتے تھے، مثلا ہم لوگ دور سے دیکھنے والے لوگ، مثلا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں بھئی یہ کئی شہروں کے اندر پلے ہوئے بچے ہیں، ان کے اندر اتنی ہمت نہیں ہوتی، یہ کوئی لبنان تھوڑی ہے کہ لڑکے اتنے بہادر ہوں گے. ہم لوگ اس طرح سوچتے ہیں. عاشور کے دن کیا ہوا؟ جب بم دھماکہ ہوا تو انہی بچوں نے جو بظاہر بہت ضعیف کمزور نظر آ رہے تھے، انہوں نے علم نہیں گرنے دیا آپ کے، انہوں نے حفاظت کی. ان کے سامنے، ان کی آنکھوں کے سامنے ٹکڑے ہوئے ہیں لوگ، ان کی آنکھوں کے سامنے لوگوں کے ٹکڑے بکھرے ہیں. ایسا بھی ہوا ہے جس کے ہاتھ میں علم تھا اس کے برابر کے لوگ مرے ہیں، اس نے علم نہیں چھوڑا ہے. آپ کے دوست احباب ہیں سب، آپ ہی کی طرح ہیں سارے. یہ کوئی آسمان سے فرشتے تھوڑی اترے تھے، یہ وہی حب اہل بیت رکھنے والے جوان ہیں ہمارے. پھر انہوں نے دوسرا امتحان کب دیا؟ جب چہلوم کا جلوس آیا. سب کو پتا تھا ایک اور دھماکہ ہوگا، سب کو پتا تھا جو پہلے دھماکہ کرنے والے وہ ناکام ہو گئے اپنی سازش کے اندر، یہ پھر دھماکہ کریں گے. ہر آدمی تیار آیا تھا کہ ہاں ٹھیک ہے دھماکہ ہوگا، کوئی بات نہیں، شہید ہوں گے. سید الشہداء کے نام کو جب بچپن سے لے کے چلیں، اب پیچھے ہٹنے کا کیا نام ہو سکتا ہے؟ اب کیوں پیچھے ہٹیں گے؟ تو احسان محترم، ہم بہت اچھے دور میں ہم قربانیاں دے رہے ہیں، ان قربانیوں کے پیچھے قوم بن رہی ہے. ہر قوم اپنے بچپن لڑکپن جوانی سے گزرتی ہے، ہم لوگ ایک یتیمی کے دور سے گزرتے ہوئے لڑکپن میں داخل ہو رہے ہیں. کچھ قربانیاں دیں گے پھر اس قوم کی جوانی آنی ہے، پھر اس قوم کے نتائج بھی نظر آئیں گے، آپ مطمئن رہیے. ابھی کچھ عرصے پہلے پاکستان سے باہر کے کوئی صاحب آئے اپنی فیلڈ کے ایکسپرٹ، مجھ سے کہنے گے تم پاکستان کے بارے میں کیا سوچتے ہو، اچھا سوچتے ہو برا سوچتے ہو مستقبل؟ میں نے کہا بہت اچھا سوچتا ہوں. کہنے لگا معمولاً لوگ ایسے نہیں سوچتے. میں کہ نہیں، میں پاکستان کے مستقبل کے لیے بہت اچھا سوچتا ہوں، یہاں کی قوم بہت اچھی قوم ہے، یہاں کے لوگوں میں جذبے بہت زیادہ ہے، ان کے اندر صرف کچھ معاملات میں شعور کی کمی ہے. جتنا جوش اور جذبہ بر صغیر کے اندر ہے، جتنا جوش و جذبہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے لیے آپ کے پاس ہے، اتنا جوش و جذبہ کم لوگوں کے پاس ہے، صرف شعور کی کمی ہے. ایک خاص شعور ہے جس کی کمی ہے، وہ شعور بڑھتا جا رہا ہے. پھر اس قوم کے نتائج دیکھیے گا، یہ قوم بہت اچھے نتائج دے گی انشاءاللہ. خدا تعالیٰ ہمیں اور آپ کو بہت اچھے دن دیکھنا نصیب کرے گا انشاءاللہ. ہم شہادتیں دیکھیں گے، شہادتیں کم نہیں ہوں گی. اگر کوئی یہ کہے کہ مثال کے طور پر نہیں اگلے وقتوں میں کچھ نہیں ہوگا، نہیں، میں عرض کروں ہوگا. ہماری قربانیاں ہوں گی، ہمارے بچے قربان ہوں گے، ہمارے بڑے بھی قربان ہوں گے، ہمارے جوان قربان ہوں گے، لیکن ہمیں سب پہ ایک بات پہ فخر ہوگا، ہم سید الشہداء کے نام پہ قربان ہوں گے. اس پہ ہمیں فخر ہوگا، سید الشہداء کے نام پر قربانی ہوگی. یہ قربانی اہل بیت اطہار علیہ السلام کے نام کو بلند کرنے کی سزا ہوگی، کوئی بات نہیں. یہ سزا ہمارے اجداد نے بھی اٹھائی، ہم بھی اٹھانے کو تیار ہیں. اس پہ آپ بالکل نہ گھبرائیے، میں آپ مطمئن ہوں کہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، کبھی بھی شہادتیں آپ کو نقصان نہیں پہنچائیں گی. آپ کو شہادت نقصان نہیں پہنچائے گی، بلکہ آپ الٹا کیجیے، جتنے آپ کے شہادت بڑھے آپ شہادت کی طلب کو اور بڑھاتے چلے جائیے. جیت آپ کی ہے، 100% جیت آپ کی ہے. قانون الہیہ یہی ہے، جو قوم اللہ کی راہ میں جان دینے کو تیار ہو جائے خدا اس کو سربلند کر دیتا ہے، یہ اللہ کا دستور ہے. اور ہماری آنکھوں کے سامنے تین قومیں ہیں اس وقت، ایران، عراق اور لبنان. جن لوگوں نے اللہ کے نام پر جان دینے کا ارادہ کیا ہے اس کو خدا نے سربلند کیا ہے. آپ اور ہم سربلند ہوں گے جب ہم خدا کے نام پہ جان دینے کا ارادہ کریں گے. بہرحال ہمارے عرائض یہاں پہ اختتام پذیر ہوتے ہیں.